کیا، حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کے محمد افضل صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سب کہتے ہیں ماشاء اللہ.
جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات، جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم. جب سے گ میرے سامنے، جب سے گ میرے سامنے مولا کائنات، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم. جب سے گ میرے سامنے مولا کائنات،
سب کہ ماشاء اللہ.
جب سے گ میرے سامنے، جب سے گ میرے سامنے مولا کائنات، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم. جب سے ہوا ہے خالق گلشن سے رابطہ، جب سے ہوا ہے خالق گلشن سے رابطہ، گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم، گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم. جب سے ہوا ہے خالق گلشن سے رابطہ، جب سے ہوا ہے خالق گلشن سے رابطہ، گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم، گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم. شمس و قمر کی روشنی سب باندھ پڑ گئی، شمس و قمر کی روشنی، شمس و قمر کی روشنی سب باندھ پڑ گئی. جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم، جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم، شمس و قمر کی روشنی، شمس و قمر کی روشنی، شمس و قمر کی روشنی سب ماند پڑ گئی. جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم، جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم، دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوستو، دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوستو، دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوستو، رفتار کا گفتار کا کردار کا عالم، رفتار کا گفتار کا کردار کا عالم، دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوستو، دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوستو، رفتار کا گفتار کا کردار کا عالم، رفتار کا گفتار کا کردار کا عالم. گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم. گر اتباع سنت نبی کرو چلن گر اتباع سنت نبی کرو چلن رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم جب حشر میں بخشیں گے جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم شمس و قمر کی روشنی سب ماند پڑ گئی شمس و قمر کی روشنی سب ماند پڑ گئی جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عبده المصطفى أما بعد نشر الطيب في ذكر النبي الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم جو تصنيفه حكيم الأمة مجدد الملة حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تانوی نور الله مرقده کی 19واں واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں پر اور ساتوں آسمانوں سے پھر سدرۃ المنتہی پر تشریف لے گئے۔ بخاری شریف میں ہے کہ بیت المعمور اور دودھ وغیرہ کے برتنوں کی پیش کیے جانے کے بعد روایت ہے پھر مجھ پر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی۔ ایک روایت میں ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد ہے کہ پھر مجھ کو اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں ایک ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے قلموں کی جو لکھنے کے وقت آواز پیدا ہوتی ہے سنی۔ مجھ پر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی۔ پہلی روایت کہ بیت المعمور کی سیر کے کچھ دیر بعد نماز کا فرض ہونا معلوم ہوتا ہے اور دوسری روایت سے میدان میں پہنچنے کے بعد نماز کا فرض ہونا معلوم ہوتا ہے، تو دونوں روایتوں میں یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ بیت المعمور کے پیش ہونے کے بعد میدان میں پہنچے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس میدان میں پہنچنے کے بعد نماز فرض ہوئی ہوں گی۔ 20واں واقعہ بخاری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے معراج کے متعلق ایک حدیث ذکر کی ہے، اس میں جبرائیل علیہ السلام کا براق پر چلنے کا ذکر کیا ہے یہاں تک کہ حجاب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجاب تک پہنچے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک فرشتہ حجاب میں سے نکلا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دین دے کر بھیجا ہے، جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے اس فرشتے کو نہیں دیکھا، حالانکہ میں مخلوق میں رہنے کے اعتبار سے اللہ تعالی کے بہت قریب ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ سے جدا ہو گئے اور مجھے تمام آوازیں آنی بند ہو گئی۔ شفاء الصدور میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرے رب کی طرف چلنے کے سفر میں میرے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ایک مقام تک پہنچ کر رک گئے۔ میں نے کہا، جبرائیل، کیا ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے؟ انہوں نے کہا، اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں گا تو نور سے جل جاؤں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے فارسی کے اشعار کا ترجمہ ہے کہ بیت اللہ کے سردار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ اے وہی اٹھانے والے، آگے چل۔ جب آپ نے مجھے دوستی میں مخلص پایا، میری رفاقت سے باغ کیوں موڑی؟ انہوں نے کہا، میری طاقت اس سے زیادہ نہیں، اوپر جانے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر میں ایک بال کے برابر اوپر چڑھوں تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کی شعائیں میرے پروں کو جلا دے گی۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ پھر مجھ کو 70,000 حجابات طے کرائے گئے کہ ان میں ایک حجاب دوسرے حجاب جیسا نہ تھا، مجھے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ بند ہو گئی، آنی بند ہو گئی۔ اس وقت مجھ کو وحشت ہوئی۔ اسی وقت ایک پکارنے والے نے مجھ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لہجے میں پکارا، رک جائیے، آپ کا رب صلات میں مشغول ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے ان دو باتوں سے تعجب ہوا، پہلی بات تو یہ کہ کیا ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ آئے، اور دوسری میں یہ ہے کہ میرا رب صلات سے بے نیاز ہے۔ ارشاد ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت پڑھو، هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ او اللہ تعالیٰ ایسا رحیم ہے کہ خود اور اس کے فرشتے تم پر رحمت بیچتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس رحمت کی برکت سے تم کو جہالت و گمراہی کی تاریکیوں سے علم اور ہدایت کی نور کی طرف لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صلات سے مراد یہاں پر آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے رحمت ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز کا قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صورت کا ایک فرشتہ پیدا کیا جو آپ کو ان کے لہجے میں پکارے تاکہ آپ کی وحشت دور ہو اور آپ کو ایسی ہیبت نہ ہو جس سے آپ اصل بات نہ سمجھ سکے۔ اور شفاء الصدور کی ایک روایت میں ہے کہ حجابات کے طے کرنے کے بعد ایک رفرف یعنی سبز مسند میرے لیے اتاری گئی اور مجھے اس پر بٹھایا گیا، پھر مجھ کو اوپر اٹھایا گیا یہاں تک کہ میں عرش تک پہنچا۔ وہاں میں نے ایسی بڑی بات دیکھی کہ زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ اور بزار کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں پر چڑھنا بھی براق پر ہی ہوا ہے، واللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت الہیہ کے توجہ کے لیے ٹھہرنے کا حکم ہوا کہ آپ ذرا رک جائیے، تو فرمائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو توجہ رحمت سے روکنے والا ہوگا۔ جس طرح مخلوق کے لیے ایک کام میں مشغول ہونا دوسرے کام میں مشغول ہونے سے روکنے والا ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت خاص رحمت فرما رہے ہیں، اس لیے آپ چلنے کو روک دیجئے اور اس میں مشغول ہو جائیے، کیونکہ چلنے میں مشغول ہونا اس رحمت کو مکمل یکسوئی سے حاصل کرنے سے روکنے والا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسول الکریم، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ واعظ ہے جس کا نام ہے عظیم الشان منزل کا عظیم الشان رہبر. فرمایا مگر ایک بات یاد آئی کہ مرغی کے پر میں انڈا 21 دن تسلسل سے ہو تب زردی حیات پا جاتی ہے. جب حیات پیدا ہوتی ہے تو پھر بچہ ٹونٹ مار کر خود الائف سے تعلقات توڑ کر آزاد ہو جاتا ہے، پھر وہ زردی کی خوشامد نہیں کرتا، زردی کا تو وجود بھی نہیں ہوتا. مرغی کی بھی خوشامد نہیں کرتا کہ تعلقات سے مجھے نجات دلائیے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں جب اللہ کی محبت کا درد پیدا ہوتا ہے، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا. تو مرغی کے نیچے انڈا تسلسل سے 21 دن رکھا جائے، ایسے ہی فرمایا مرشد کی خدمت میں پوری زندگی میں ایک دفعہ 40 دن تسلسل سے رہ لو تو حیات مل جائے گی، ایک دفعہ 40 دن تسلسل سے رہ لو تو حیات مل جائے گی. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ لیکن اس میں جو بار بار بتایا جاتا ہے کہ بعض لوگ، مولانا فہد تھوڑی آواز بڑھا دیں، آواز تھوڑی سی، بعض لوگ اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر کوئی حقوق ہی نہیں ہے، بس وقت ہی لگانا ہوگا. دیکھیے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کو دیکھیے کہ 21 سال شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کے ساتھ رہے، لیکن شرعی آزار کی وجہ سے ایک چلہ بھی نہیں لگا سکے. شرعی ایک چلہ تو بہت بڑی بات کہہ دی، ایک دن نہیں لگا سکے، ایک سہروزہ نہیں لگا سکے، سوائے یہ کہ جو حضرت والا کے ساتھ جو اسفار ہوئے ان کے علاوہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا تعلق کیسا حاصل ہوا، سب کا الحمدللہ سب کے سامنے ہی ہے. کتنے کتنے مرد عورت آتے ہیں، ایک ہی بیان میں ان کی زندگی بدل جاتی ہے، لیکن بعضوں میں کچھ دیر بھی لگ جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہ اس وقت ہے جب حالات بالکل صحیح ہیں، یا کچھ ٹائم نکالا جا سکتا ہے، پھر بھی وقت نہیں لگا رہا. لیکن کسی کی شرعی مجبوری ہے تو وہ اپنے مشائخ سے، شیخ سے اپنے حالات پوچھے کہ میرے یہ حالات ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے. ہر شخص کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں. ایک دفعہ 40 دن تسلسل سے رہ لو تو حیات مل جائے گی، اللہ والی ایمانی حیات، پھر خود ہی اپنا مال چگ لے گی. اسی عیدگاہ میں، جیسا کہ عرض کیا کہ یہ واس پھول پور میں جہاں حضرت والا نے اپنے شیخ کے ساتھ 17 سال رہے، وہاں کا یہ واز ہے. تو فرمایا اب اسی عیدگاہ میں میرے شیخ نے اوابین پڑھی، چاند نکلا ہوا تھا، میں ہدایت النحف پڑھ رہا تھا، حضرت نے اوابین پڑھی اور درخت بہت زیادہ تھے، اب تو درخت نہیں ہے، اس وقت درخت زیادہ تھے، درختوں کے پتوں سے چاند کی روشنی چھن چھن کے زمین پر آ رہی تھی، عجیب سہانا منظر تھا، شیخ کے آہو نالے، ان کی عبادت عجیب انداز کی تھی. نماز سے فارغ ہو کے فرمایا حکیم اختر، میں اسی عیدگاہ میں، اسی محراب میں پیدا ہوا ہوں. میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ یہاں کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ فرمائے ارے تم سمجھو اس کو، حکیم الامت یہی تشریف لائے تھے، میں یہی بیعت ہوا تھا. کسی ولی کے ہاتھ پر بیعت ہونا اس کی حیات ایمانی کا آغاز ہو جاتا ہے، کسی ولی کے ہاتھ پر بیعت ہونا اس کی حیات ایمانی کا آغاز ہوتا ہے، گویا کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہونا ایک نئی حیات، ایک نئی پیدائش ہے، ایمانی زندگی کی پیدائش ہوتی ہے. اس لیے میں میر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں میرے لیے تاریخ ہیں یا نہیں، یہاں کا ہر ذرہ میرے لیے تاریخ ساز ہے. لیکن شیخ بھی اللہ والا ہو، شیخ اللہ والا ہو اور اللہ والوں کا صحبت یافتہ ہو. حضرت آج حضرت استاد محترم مسجد مفتی نعیم صاحب سے بات چل رہی تھی، تو فرمایا کہ مریدوں کی تعداد کم ہونا، زیادہ ہونا، یہ کسی کی قبولیت کی نشانی نہیں ہے. پھر چند لوگوں کے نام لیے، فرمایا یہ جعلی لوگوں کو دیکھو، ان کے مریدین اتنے ہیں، اتنے لاکھوں میں ان کے مریدین ہیں، لیکن کیا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہیں؟ جالی جس کو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں میڈن ڈالڈا جالی سیارے، اتنے زیادہ مرید، اتنے زیادہ مرید ان کے یہاں، وہ کوئی تین دن عرس ہو جائے تو لاکھوں لوگ وہاں پر شریک ہوں گے. لیکن فرمایا کہ حضرت والا فرماتے تھے گر ہوا پہ اڑتا ہو کوئی رات دن، گر ہوا پہ اڑتا ہو کوئی رات دن، ترک سنت جو کرے اسے شیطان گن. فرمایا کوئی آدمی راتوں میں ہواؤں پہ اڑتا ہو، تیر پانی میں بغیر کسی سہارے کے تیرتا ہو، ملتان کی مٹھائی لا کر ہمارے سامنے پیش کر دے، لیکن اگر وہ سنت اور شریعت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے تو اس کو شیطان سمجھو شیطان. یہ کوئی کرامت مقصود نہیں ہے. یہ درس قرآن ہوا تھا، اس نے تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا کہ معجزہ کیسے کہتے ہیں، کرامت کیسے کہتے ہیں، اور استدراج اور ڈیل کیسے کہتے ہیں، جادو کسے کہتے ہیں. بظاہر دیکھا جائے تو کرامت میں اور جادو میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. کرامت بھی ایک خلاف واقعہ بات ہوتی ہے، جادو میں بھی ایک خلاف واقعہ بات ہوتی ہے. اب عام آدمی کیسے فرق کرے گا؟ محدث مفسرین فرماتے ہیں آسان طریقہ ہے، اگر جس کے ہاتھوں یہ خلاف عادت بات کا ظہور ہوا ہے اس کے حالات کو دیکھو. اگر وہ شریعت اور سنت پر فدا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر فدا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ کرامت ہے. اور اگر وہ آدمی گندا رہتا ہے، جیسا کہ عرض کیا تھا بہت سے ساتھی موجود ہوتے ہیں کہ جو جتنا گندا رہتا ہے، جو جتنا ناپاک اور پلید رہتا ہے، وہ اتنا ہی بڑا جادوگر ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا جادوگر ہوگا. کیونکہ شیطان اپنے ساتھیوں کی مدد کرتا ہے، اپنے دشمنوں کی مدد نہیں کرتا. اس کا ساتھی کون ہے؟ جو زیادہ سے زیادہ گناہ کرے، جو زیادہ سے زیادہ گندا ناپاک رہے، وہ اتنا بڑا جادوگر ہوگا. تو یہ کرامت فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت سے رہنا، گناہ سے بچنا، فرمایا اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب دس سال رہے، دس سال رہنے کے بعد کہا حضرت مجھے اجازت دیجیے اب میں چلتا ہوں. کیا کس بات پر؟ کہا حضرت میں دس سال آپ کے ساتھ رہا ہوں لیکن ان دس سالوں میں میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی، دس سالوں میں آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی. فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ تم نے مجھے دس سالوں میں کبھی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے دیکھا، کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا؟ اس شخص نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ کو مر کر جواب دینا ہے، گناہ تو دور کی بات، میں نے ان دس سالوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں پایا. گناہ تو دور کی بات، میں نے ان دس سالوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں پایا. حضرت والا نے فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور ایک آہ کھینچی. فرمایا آہ، جس جنید نے دس سال اپنے رب کو ایک لمحے کے لیے ناراض نہ کیا ہو، اے ظالم اس سے بڑی تجھے کیا کرامت چاہیے، اس سے بڑی تجھے کیا کرامت چاہیے؟ سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، اور اگر گناہ ہو جائے تو رو رو کے اللہ تعالیٰ کو منا لیں. تو آج ہم لوگ کہتے ہیں کرامت ہونی چاہیے، کرامت نہیں ہے تو وہ نعوذ باللہ شیخ ہی نہیں ہے. یہ کرامت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے واضح مرتبہ. جس سے کرامت صادر ہوتی ہے اس کو بھی پتا نہیں ہوتا مجھ سے کیا کرامت صادر ہو گئی ہے. تو اس لیے کرامتوں کے پیچھے جانا، ان کی فکر کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس یہ معیار ہے، ترک سنت جو کرے اسے شیطان گن. بس سنتوں کی جو پیروی کرنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کر رہا ہے، چاہے لوگ ہنسیں، چاہے لوگ مذاق اڑائیں، چاہے لوگ طنز کریں. حضرت والد صاحب نے کہا تم نے فرمایا ایک دفعہ دبئی سے دبئی جا رہے تھے یا واپسی ہو رہی تھی تو کھانا سامنے آیا، والد صاحب نے کھانا کھایا اور آخر میں جو بچ گیا تھا وہ سنت کے مطابق پلیٹ صاف کرنا، برتن صاف کرنا. تو برابر میں ایک صاحب بیٹھے تھے، کہا اگر آپ کو بھوک زیادہ لگی ہے تو میرا کھانا حاضر ہے، آپ کھا لیجیے میرا کھانا. حضرت والد صاحب نے فرمایا اللہ کا شکر ہے میرا پیٹ بھر گیا ہے، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینے کے سارے برتن میرے سامنے لاؤ، میں پہچان لوں کہ میرے محبوب نے کس برتن میں کھانا کھایا ہے. ایسا صاف کیا ہوا ہوتا تھا. برتن بھی دعا دیتا ہے، برتن بھی دعا دیتا ہے کہ اس نے رزق کا حق ادا کر دیا. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چائے پی، شروع کے وقت کی بات تھی جب والد صاحب جڑے تھے، چائے پینے کے بعد اس کپ کو ٹیڑھا کیا حضرت والا نے، تھوڑا بہت ایک دو قطرے آج ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑے ایک گھونٹ باقی رکھ دیتے ہیں، بھائی پوری پیو، پوری پیئیں گے تو لوگ مہمان، لوگ جو میزبان ہیں وہ کہیں گے صدیوں کا بھوکا گھر پہ آیا ہے، اس لیے ہم تھوڑے نواب ہیں، تھوڑی کولڈ ڈرنک، تھوڑا سا شربت، جو بھی چیز ہے تھوڑی بچا لیں گے. اگر ایک صاحب کے گھر میں 30 لوگ مہمان آئے، 50 لوگ، 10 لوگ مہمان آ گئے، 5 لوگ مہمان آ گئے، سب نے تھوڑی تھوڑی چائے بچا دی تاکہ لوگ ہمیں نواب کہیں، یہ کتنا ہوگا، اس میں پتی شامل ہے، دودھ شامل ہے، چینی شامل ہے، یہ سب کیا گھر والے وہ چائے پیئیں گے؟ یہ سب گٹر کی نالی میں جائے گا، گند کچرے میں جائے گا، جس کی بے رومتی ہو جائے گی. تو فرمایا کہ حضرت والا نے اس کو کپ کو گھمایا اور پورا کپ کو صاف کر دیا، ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہنے دیا چائے کا، ایک قطرہ بھی رہنے نہیں دیا. حضرت والے سے فرماتے میں حیران، ایسا کبھی دیکھا ہی نہیں کہ یہ کیا چیز نہیں ہو رہی ہے. حضرت والے نے فرمایا دیکھتے کیا ہوں؟ حضرت والے صاحب خاموش. فرمایا کہ میں اس لیے اس کو اس طرح صاف کر رہا ہوں تاکہ آسمان سے میرا رب دیکھے اور وہ کہے دیکھو کہ میری نعمت کا کیسا قدر دان ہے، ایک ایک ذرے کی قدر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائیں گے. سنت، تو حضرت والد صاحب نے فرمایا میں سنت پر عمل کر رہا ہوں. پھر تو وہ بس اپنے تو کیا غیر بھی کرتے ہیں احترام، چہرے پہ جو ہو داڑھی کی زینت لیے ہوئے، جب دین میں کوئی چلتا ہے تو اپنے تو احترام کرتے ہی کرتے ہیں، کفار بھی اس کا احترام کرتے ہیں. فرمایا وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، سامان اٹھا رہا ہے سنت کی برکت سے. آج ہم کہتے ہیں تھوڑا سا بچا لو تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھوکا ہے انسان، ہے کبھی زیادہ ڈال لیا، اب کھایا نہیں جا رہا، اب اپنے آپ کو بیمار تو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے کبھی غلطی ہو گئی چھوڑ دیا وہ الگ بات ہے، یہ روزانہ رزق ضائع ہو رہا ہے. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت والا فرماتے تھے کہ جو رزق کا احترام نہیں کرتے ان کے یہاں فاقہ آتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، رزق کی پریشانیاں آتی ہیں. تو سنتوں کی اتباع، چاہے لوگ مذاق اڑائیں چاہے لوگ ہنسیں، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں نے نکالی یہ چیزیں، داڑھی سنت ہے بھائی، وہ سنت ہے جو واجب ہے. اچھا واجب ہے، ٹھیک ہے خیال رکھیں گے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر دین کے جتنے احکامات ہیں، حتیٰ کہ عشاء کی نماز جس کو ہم فرض کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ سنت ہے، لیکن یہ وہ سنت ہے جو کہ فرض ہے. سنت کا مطلب کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو حضور کا ہر طریقہ سنت ہے. اب بعض سنتیں فرض ہیں، بعض سنتیں واجب ہیں، بعض سنتیں سنت موقع ہیں اور بعض غیر موقع ہیں. نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے، کریں گے تو ثواب ہے. ہر قربانی سنت ہے، لیکن وہ سنت ہے جو واجب ہے. کیسے ہم داڑھی کے بارے میں کہتے ہیں بھائی سنت ہی اتنا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا جو عاشق ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عاشق ہوگا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ واجب ہے ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں. حضرت والے نے فرمایا لوگ پوچھتے ہیں حضرت یہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ فرمایا کیا مطلب، صغیرہ ہوگا تو کر لیں گے، کبیرہ ہوگا تو نہیں کریں گے. فرمایا اللہ اتنے پیارے ہیں، کبیرہ تو دور کی بات، صغیرہ تو دور کی بات. وہ اللہ تعالیٰ کو ایک لمحے کو ناراض کرنا، ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنا اپنی موت محسوس کرتا ہے. تو میرے دوستوں ساتھیوں، سنت ہے بس، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے. اگر عمل نہیں ہو رہا، سستی ہو رہی ہے، تو تاویلیں نہیں کرنی چاہیے، پھر یہ ایسا ہو گیا، پھر ویسا ہو گیا. بھائی سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہم سے سستی ہو رہی ہے، میری نالائکی ہے، مجھ سے نہیں ہو رہا. شادی ہونی ہے، مہندی کر رہا ہے، مائیوں کر رہا ہے، کوئی گناہ کی بات تو نہیں کی، یہ باغی ہے. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، لیکن میری ابھی ہمت نہیں ہو رہی ہے. تو یہ گناہگار تو ہے، باغی نہیں ہے. باغی وہ ہے جو جرت دکھاتا ہے، گناہ گانے لگا دی تو کیا ہوا، مرد عورت ساتھ ہو گئے تو کیا ہوا، کہاں لکھا ہوا ہے، یہ باغی ہے. ایک کہتا ہے مجھے پتا ہے گناہ ہے، لیکن میرے اندر معاشرے کے سامنے ٹکنے کی ہمت نہیں ہے، مجھے اندر ابھی ہمت پیدا نہیں ہوئی ہے، آپ دعا کیجئے کہ میرے اندر ہمت آ جائے، یہ ایک دن کامیاب ہو جائے گا. اور اگر گناہ سے نہ بھی بچ سکا، کم از کم باغیانہ کیس نہیں چلے گا اس کے اوپر. تو میں عرض کر رہا تھا سنت، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی ہر وقت ایک ہی صدا تھی کہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے. سنتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ایک دن جنت میں پہنچا دیں گے. تو فرمایا حضرت والا نے اس لیے میں میر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں میرے لیے تاریخ ہیں یا نہیں، یہاں کا ہر ذرہ میرے لیے تاریخ ساز ہے. دوسری آیت جو خطبے میں تلاوت کی تھی، وحسن اولئک رفیقا، کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام صدیقین، شہداء اور صالحین، یعنی اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کی صحبت اور ان کی رفاقت ہو تو کیسی ہو. اس آیت میں اسی کی تفصیل ہے جس کو صاحب تفصیل خازن نے یوں فرمایا ہے، رفیح مانت تعجبی کأنہ قال فما احسن اولئک رفیقا سمی رفیقا لارتفاقك به ولصحبته وقيل معناه وحسن كل واحد من اولئك رفيقا. يا حسن اولئك رفيقا معنى میں افعال تعجب کے، ما احسن واحسن به، ما افعل وافعل به، یہ دو صیغے افعال تعجب کے ہیں. یہ حسن معنی میں ما احسن کے ہے. کیا مطلب؟ ما احسن اولئك رفيقا، کیا اچھے یہ حضرات رفیق ہیں یعنی جنت میں، لیکن وہ رفاقت فی الآخرہ ہے، رفاقت فی دنیا ہی کا ثمرہ ہوگی، یعنی جس نے دنیا میں ان پاک بندوں کو اپنا رفیق نہ بنایا ہوگا اس کو وہاں بھی ان حضرات کا ساتھ نصیب نہ ہوگا. دیکھیے کیسی عبرت والی بات ہے، یعنی جس نے دنیا میں ان پاک بندوں کو اپنا رفیق یعنی اپنا ساتھی نہ بنایا ہوگا، دوست نہ بنایا ہوگا، اس کو وہاں بھی نظرات کا ساتھ نصیب نہ ہوگا. میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ ان حضرات سے اس نے رفاقت حاصل کرو. کیسے؟ فرمایا اگرچہ یہ آیت جملہ خبریہ ہے، لیکن قرآن پاک میں جہاں جملہ خبریہ آتا ہے تو اس میں جملہ انشائیہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی صورتاً خبر ہے اور در حقیقت اس میں انشاء پوشیدہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے اچھے رفیق ہیں، ان کو اپنا رفیق بنا لو. ہم فرما رہے ہیں یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، تم اپنی سمجھ سے نہ جانے کس بدترین کو اپنا ہم کریم بنا لو. اگر کوئی شخص یہ خبر دے بھائی آج ہمارے یہاں بہترین شامی کباب تیار ہے، تو کیا اس خبر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا؟ اس خبر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا، یا اس سے درخواست کرو گے بھائی صاحب کیا ایک آدھے کباب کی میرے لیے بھی گنجائش ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ میرے مقبول اور محبوب میرے بندے رفیق ہیں، لہذا ان کو رفیق بنا لو. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنے پندامے میں جو فرماتے ہیں کہ بے رفیق کے ہر شد در رائے عشق، عمر بگزشت فنشت آگاہ عشق. تو یہ اسی آیت سے انہوں نے لیا ہے، رفیق مانا ساتھی. بغیر رفیق جو اللہ کے عشق کے راستے میں قدم رکھے گا، ساری دنیا کتنے ہی پاپڑ بیلے مگر جو پاپڑ کھانے کو نہیں ملے گا، مشقت مفت میں رہے گی لیکن صاحب نسبت نہیں ہو سکے گا. کل ہی حضرت والا کا مضمون پڑھا تھا، حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت میرے شیخ نے فرمایا کہ حکیم اختر یوں تو اللہ کا راستہ بڑا مشکل ہے، مشکل ہے، مانتے ہیں کہ جگہ جگہ مشکلات آئیں گی اور لوگ مذاق اڑائیں گے، تنگ کریں گے، بعض احکامات پر عمل کرنے میں مشکلات آئیں گی، لیکن فرمایا کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ لگے تو یہ راستہ نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ فلاں جگہ جانا ہے، پھر فلاں اس کا راستہ ہے، یوں راستہ ہے، یوں راستہ ہے، کتنا مشکل ہوگا پہنچنا، لیکن کوئی ہمارے ساتھ ہمارا رفیق آ جائے، کوئی رہبر آ جائے، تو وہ جگہ کتنا بھی مشکل ہو وہاں پہنچنا، لیکن وہاں پہنچنا ہمارے لیے نہ صرف آسان ہو جائے گا بلکہ مزیدار ہو جائے گا. آسان کیسے ہو جائے گا؟ کہ وہ رہبر راستہ بتلا رہے ہم چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. مزیدار کیسے ہوگا؟ کہ ویسے اکیلے جا رہے ہیں لیکن اب اس رفیق کے ساتھ راستہ کٹ جائے گا ہمارا، آسانی سے وہاں پہنچ جائیں گے. تو اسی طرح کسی اللہ والے سے تعلق اگر ہو جائے گا تو وہ دین کا شارٹ کٹ راستہ بتلا دے گا، اور وہ شارٹ کٹ راستہ کیا ہے؟ کونو ماہ صادقین، کہ اللہ والوں سے تعلق قائم کر لو. گناہ نہیں، داڑھی نہیں رکھی جاتی، کوئی مسئلہ نہیں، گانے نہیں چھوٹ رہے، کوئی مسئلہ نہیں، جن شادیوں میں جن جگہوں پر گناہ ہو رہا ہے وہاں سے نہیں بچا جا رہا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرو، مضبوطی سے تعلق قائم کرو، اپنا گہرا دوست ان کو بنا لو. جب گہرا دوست بنا لو گے تب حدیث شریف پر عمل ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ المرء علی دین خلیلی، ہر آدمی اپنے گہرے دوست کے دین پر ہو جائے گا. گہرا اگر اپنے فرمائے، اسی لیے اللہ والے شیخ کو اپنا گہرا دوست بنا لو، کیونکہ تمہارا گمان یہ ہے کہ جن کے پاس میں جا رہا ہوں وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں. تم ان کو اللہ والا سمجھ رہے ہو، تم ان کو اپنا گہرا دوست بنا لو. جب تم ان کو اپنا گہرا دوست بنا لو گے تو فرمایا ان جیسا بننے کی کوشش کرو گے. جب گہرا دوست ہوگا اب اس کی نقل کرنے کی کوشش کرو گے کہ میرا گہرا دوست ہے، ارے یہ ان شادیوں میں نہیں جاتا میں کیوں جاؤں. دوست فرمایا، حضرت والا فرماتے تھے کہ رفاقت کا حق تو ادا کرو، رفیق بنے ہو حق تو ادا کرو. آہستہ آہستہ ایک دن آئے گا انسان اپنی حالات کو دیکھ کے حیران ہو جائے گا کہ ارے ایک دن تھا جب میں گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، جب مجھے گناہ کے بغیر مزہ نہیں آتا تھا، یہ مجھے کیا ہو گیا. فرمایا کہ یہ اللہ والوں کی صحبت ہے. یہ اللہ والا فرمایا، لوگ کہتے ہیں صحبت سے کیا ہوتا ہے، فرمایا اگر صحبت سے کچھ نہیں ہوتا تو ذرا صحابی بن کے دیکھا دو. توبہ توبہ، صحابی کیسے بنیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اچھا تابعی بن کے دیکھا دو. ارے تابعی کیسے بنوں؟ صحابی نہیں ہے، اچھا تبع تابعی بن کے دیکھا دو. ارے بھائی تبع تابعی کیسے بنوں گا؟ تابعی نہیں ہے. تو معلوم ہوا دین صحبت سے پہلا ہے، معلوم ہوا دین صحبت سے پہلا ہے. اسی لیے صحابی کا نام ہے ہی صحبت سے، کہ اللہ والوں کو حضور کی صحبت تھی، پھر صحابہ کی صحبت تھی، پھر تابعین کی صحبت تھی، پھر تبع تابعین کی صحبت تھی. آج یہ دروازے سب ختم ہو گئے، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی تبع تابعی. نہ کوئی تابعی، کوئی کچھ نہیں بن سکتا. کیوں؟ کہ وہ دروازے بند ہو گئے ہیں. اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ ختم، اب ان کے نائبین ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی صحبت میں آتے رہے جاتے رہے ہیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم ان جیسا بننے کی فکر کریں گے. اور فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ہم اتنے عرصے سے آ رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت میں اتنے عرصے سے آ رہا ہوں، گناہ نہیں چھوٹ رہے، پتا نہیں میرا کیا حال ہوگا. فرمایا پریشان مت ہو، اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کامل نہیں بھی بن سکے تو تائبین میں سے ضرور انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے. تائبین یعنی توبہ کرنے والا. اللہ والوں کی صحبت کے اتنے فائدے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں، تعلق قائم کر کے دیکھ لیں. حضرت والا نے فرمایا کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ حکیم اختر میں تجھے تمہارے شیخ کی ایک بات بتلاؤں. کہا حضرت بتا دیجیے. کہا کہ فرمایا کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ بارس پتھر نے لوہے سے کہا کہ لوہا صاحب ہم سے ٹچ ہو جاؤ، تم سونا بن جاؤ گے، گولڈ بن جاؤ گے، سونا. کہا کہ پارس صاحب دلیل کیا ہے؟ کہ آپ سے میں ٹچ ہوں گا تو میں سونا بن جاؤں گا. کہا دلیل مت پوچھو، ٹچ ہو کر دیکھ لو. فرمایا جب ٹچ ہوا تو سونا بن گیا، اور کہنے لگا تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. زبان سے نہیں کہا، زبان نے ہاتھ سے کہا. تو فرمایا اللہ والوں سے مضبوط تعلق قائم کرو. اس کی ایک مثال اور دی ہمارے حضرت والا نے. فرمایا ایک انجن ہے، اس کے ساتھ بزنس کلاس فرسٹ کلاس کے ڈبے لگے ہوئے ہیں، ٹرین لاہور جا رہی ہے، اور اس کے آخر میں ایک تھرڈ کلاس کا ڈبہ لگا ہوا ہے. تعلق مضبوط قائم کیا ہوا ہے اس نے انجن کے ساتھ، یا جو ڈبے انجن کے ساتھ لگے ہیں مضبوط تعلق قائم کیا ہوا ہے. فرمایا تھرڈ کلاس کے ڈبے میں نہ اے سی ہے، سیٹیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہے، چوچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن فرمایا کہ اگلے ڈبوں کے ساتھ مضبوط تعلق کی وجہ سے جب یہ انجن لاہور پہنچے گا تو یہ تھرڈ کلاس کا ڈبہ بھی لاہور پہنچے گا. ہم اعمال کے اعتبار سے تھرڈ کلاس کے ڈبے ہیں، ہمارے شیخ ہمارے بزرگ یہ انجن ہیں، ان کے ساتھ کچھ لوگ فرسٹ کلاس کے ہیں، کچھ بزنس کلاس کے لگے ہوئے ہیں، کچھ ہم جیسے گندے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن تعلق مضبوط قائم رکھو. انشاءاللہ قیامت کے دن یہ اللہ والوں کی انٹری جنت میں بینڈ ہو جائے گی. رک جاؤ، جو ایک دفعہ جنت میں جائے گا پھر دوبارہ باہر نہیں آئے گا. جو لوگ تمہارے ساتھ تعلق رکھتے تھے ان کو لے جاؤ، وہ آئیں گے. جن کے ساتھ تعلق ہوگا ان کو جنت میں لے کر چلے جائیں گے. یہ اللہ والوں کے تعلق کا فائدہ ہے. ایک عجیب واقعہ یاد آیا. ایک اللہ والے تھے, ان کے زمانے میں ایک شخص تھا کفن چراتا تھا. جب کسی کا انتقال ہوا اس کی قبر کھولی اور کفن چراتا تھا, دل پتھر ہو گیا. بعض لوگوں کا راز تلا بازے لوگوں کا دل قبرستان سے گزرو ان کو ڈر لگتا ہے. میں ہم رات کو ہم یہاں سے نہیں گزریں گے, ہمیں ڈر لگتا ہے. لیکن جو بار بار گناہ کرتا ہے بار بار گناہ کرتا ہے, حضرت والا نے فرمایا کہ اس کے جو دل کا حال ایسا ہو جاتا ہے جیسے موٹر میکینک کا جو لڑکا وہاں کام کرتا ہے اس کے کپڑوں کا حال, کپڑوں پر کالک لگی ہوئی ہے, گریس لگی ہوئی ہے, آئل لگا ہوا ہے, اب اس کے اوپر تھوڑا اور کچرا پھینکو تو اس کو احساس ہی نہیں ہوگا. اسی طرح بعض لوگوں کا جو دل ہے اس کا حال اس کپڑے جیسا ہو جاتا ہے, اس پر جتنا گناہ لگتا رہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. تو دل پتھر ہو گیا تھا, قبر کھولتا تھا اور کفن نکال دیتا تھا. بستی میں ایک اللہ والے تھے, اس نے کفن چور کو بلایا کہ بیٹا بات سنو, دیکھو یہ 5 روپیہ لو, اس زمانے میں یہ 5 روپیہ لو, لیکن دیکھو مہربانی کر کے جب میرا جب انتقال ہو تو میری قبر کھول کر مجھے بے آبرو مت کرنا, مجھے میرا ستر نہ کھل جائے. دیکھو اس کا خیال رکھنا. کہا حضرت آپ سے 5 روپے نہیں حضرت, میں تو میرا میری سوچ ہی نہیں جاتی. کہا بیٹا کچھ بھی ہو جائے 5 روپے لے لو, لیکن میرے مجھے بے آبرو مت کرنا. اس نے بڑا منع کیا, صلی اللہ والے کا نہیں 5 روپے رکھ لو. اللہ والے کا کچھ جو وقت تھا انتقال ہو گیا. اب جو عادت بری بلا ہے, حضرت والد صاحب نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا گناہ میں دل نہیں لگتا لیکن عادت کی وجہ سے وہ گناہ کرتے رہتے ہیں, مزہ بھی نہیں آتا. لیکن عادت جو لگ گئی ہے وہ گناہ ہوتا رہتا ہے, گناہ کرتے رہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا, یہ عادت لگی ہوئی ہے. تو اب بار بار تقاضا, پھر اللہ والا ہے, پھر یہ آخر ہے. کہا کہ بس جو عادت ہے وہ پوری کرنی ہے. قبرستان پہنچا, مجدد رحمت اللہ علیہ راوی ہے, قبر کو کھولا اور جیسے ہی کفن پہ ہاتھ مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس اللہ والے کو کرامت دے دی, ہاتھ پکڑ لیا. کہا نالائک ہم سے جھوٹا وعدہ کرتا ہے. اب جو ایسا خطرناک واقعہ ہوا وہیں دل پھٹ گیا, انتقال ہو گیا. صبح جب لوگ پہنچے قبرستان تو یہ معاملہ دیکھا, دفن کر دیا اس آدمی کو, اس کفن چور کو. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ راوی ہیں. کہ کسی نے اس کفن چور کو خواب میں دیکھا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں خواب نظر ہی نہیں آتے. یہ کیا آپ لوگ کہتے ہیں فلاں نے خواب دیکھا؟ حضرت والا کے خلیفہ حضرت طائف صاحب رحمت برکاتہم, ایک دفعہ حضرت والد صاحب سفر میں گئے تھے جب بت کا بیان ہوتا تھا, تو حضرت طائف صاحب رحمت برکاتہم کو حضرت والد صاحب نے دعوت دی تھی بیان کے لیے, تو انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمائی کیا بات ہے کہ پہلے لوگوں کو یہ خواب میں دیکھا, فلاں کے ساتھ یہ معاملہ, بہت سے واقعات ہم لوگوں نے سنے پڑے, اب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو اس کے بیوی بچے اولاد جو بھی ہوتے تھے ان کو ایک فکر لگی رہتی تھی, پتہ نہیں ہمارے ابا کا کیا حال ہوگا. پتہ نہیں کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ بڑے بڑے اللہ والے پھنس جاتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ جیسے اللہ والے, کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ معاملہ تو بڑا خطرناک تھا. حضرت آپ کے ساتھ بھی؟ کہا جی میرے ساتھ بھی. اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا کوئی چیز کام نہیں آئی, نہ بیان کام آئے, نہ شاگرد کام آئے, نہ مریدین کام آئے, نہ تصوف کے کوئی نکات کام آئے. کیا لائے ہو میرے لیے؟ پریشان کہ اللہ توحید لے کر آیا ہوں کہ اللہ آپ ایک ہیں, کوئی نفع اور نقصان مجھے نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ نہ چاہیں. یہ توحید کہ اللہ ایک ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, کوئی چیز اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی ہے. حضرت والا کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے وہ یاد آیا, کیا میں جو محتاج ہے پیرو پیغمبر پہلا مجھ کا کہ جی پہلا مصر. خدا فرما چکا, جزاک اللہ, خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیغمبر, وہ کیا نہیں ہوتا خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے. تو کہا کہ یہ توحید کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے ہوگی, اللہ والوں سے دعا کریں گے لیکن ان سے مانگیں گے نہیں کہ شیخ میری عمر بڑھا دیں, شیخ مجھے اولاد دے دے, میری اولاد کے لیے دعا فرما دیجیے, مجھے رزق دے دے, نہیں میرے رزق کے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق میں برکت عطا فرمائے. تو کہا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنید وہ دودھ کی رات بھول گئے، وہ دودھ کی رات آپ بھول گئے، جب آپ نے دودھ پیا تھا تو آپ کے پیٹ میں درد اٹھا تھا، آپ نے یہ کہا کہ میں نے دودھ پیا میرے پیٹ میں درد ہو گیا، دودھ میں کیا طاقت ہے کہ درد پیدا کرے، درد بھی ہم پیدا کرتے ہیں، درد دور بھی ہم کرتے ہیں، صحت بھی ہم دیتے ہیں، اب لاؤ اپنی توحید کو، لاؤ اپنی توحید کو. اب ایک جگہ یہ واقعہ اس طرح لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کی دو رکعتیں قبول کر لی، ہم نے آپ کی دو رکعتیں قبول کر لی، جاؤ جنت میں. اور ایک جگہ اس طرح واقعہ لکھا ہے کہ اے جنید سردی کی رات تھی، ایک کتے کا بچہ کیچڑ میں بارش میں کانپ رہا تھا، تو نے اس کو وہاں سے نکالا، آگ کے سامنے رکھا، جاؤ ہم نے بخشش کر دی. فرمایا کوئی چیز کام نہ آئی، بس یہ عمل کام آ گیا، بس اپنا ایک نالہ پہنچے وہاں سے ہی، بس اپنا ایک نالہ یعنی ایک عبادت ہماری قبول ہو جائے، بس ایک نالہ پہنچے وہاں سے ہی، گرچہ یا رب بہت فریاد کرتے ہیں ہم. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ حال ہے کہ اللہ تعالی، پتہ نہیں کس بات پر یہ بات نکلی تھی، جی جزاک اللہ ماشاء اللہ، کفن چور کے اوپر، کہ حضرت طائف صاحب جزاک اللہ، حضرت طائف صاحب دامت برکاتہم تم کہ ہمیں کیوں فکر، یہ واقعات کیوں ہوتے تھے، تو اس زمانے کے لوگ فکر رکھتے تھے کہ ہمارے جو پیارے کا انتقال ہوا ہے. اب دیکھیے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عائشہ ہر آدمی کی بخشش، ہر انسان کی بخشش اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی، اعمال سے نہیں ہوگی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی کہاں ہے عائشہ، میری بخشش بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی. وہاں کیا معاملہ، کہاں کا فصلن، کون کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. تو فرمایا کہ ان لوگوں کو فکر رہتی تھی کہ ہمارے جو والد گئے ہیں کتنے بھی وہ نیک ہیں ان کا کیا حال ہوگا، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے. تب ان کو وہ نظر بھی آتا تھا، بہت سی مرتبہ ہمارے مشاہدے میں بھی ہے، کسی بات کا پورا دن فکر رکھ کر سوتے ہیں، خواب میں وہی نظر آتا ہے. کتنے لوگوں کا اس کا مشاہدہ ہوا ہوگا، کتنے لوگ کوئی نہ کوئی چیز ضرور نظر آئے گی، جو پورا دن انسان سوچتا رہتا ہے، پورا دن انسان سوچتا رہتا ہے، خواب میں وہی نظر آتا ہے. کیوں؟ وہ فکر رکھی ہوئی ہے. تو اس زمانے کے لوگ یہ فکر رکھتے تھے تو ان کو خواب میں نظر بھی آتے تھے. آج ہم لوگ کوئی فکر ہی نہیں، انتقال ہو گیا، تھوڑا سا غم ہوا، روئے، رونا منع بھی نہیں ہے، شکایت کرنا، شکوا کرنا منع ہے کہ اللہ میرا گھر ہی دیکھا تھا، اے اللہ میرا گھر ہی دیکھا تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور لوگوں کے بچے نہیں ہیں، میری ایک اولاد بھی نہیں ہو رہی، بار بار بچے نہیں ہو رہے میرے، اوروں کو اتنی اپنے اولاد دے دی. شکوا اپنے سے، دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. حضرت والد صاحب سے ایک صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، تعلق رکھتے ہیں، دو کچھ دن پہلے بتا رہے تھے کہ دو حمل ضائع ہو چکے ہیں، تیسرے کا بھی کوئی بچہ نہیں ہے. میں نے کہا مفتی صاحب آپ ماشاء اللہ حضرت والد صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، خود مفتی صاحب بھی ہیں، میں آپ کو کیا بشارتیں سناؤں. صرف تسلی کے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جنت تو پکی ہے آپ کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا چھوٹا بچہ مر جائے وہ بچہ بخشش کرا دے گا، مفہوم حدیث کا. پھر فرمایا اگر کسی کا حمل بھی ضائع ہو جائے وہ بچہ بھی اپنے ماں باپ کی بخشش کرا دے گا، آپ کی جنت پکی ہے. لیکن میں نے کہا کہ آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ جن کے یہاں امید ہی نہیں ہوتی ہے، ان کو آپ دیکھیں، امید ہی نہیں ہو رہی، آپ ان کو دیکھیں، کم از کم آپ کے یہاں امید تو ہو رہی ہے، ایک امید تو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں ہر حال میں اللہ کا شکر. تو وہ لوگ فکر رکھتے تھے، آج ہم لوگوں کو فکر نہیں ہے. جب وہ فکر رکھتے تھے تو ان کو خوابوں میں وہ معاملات نظر آتے تھے. تو اس کفن چور کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ، کا معاملہ اتنا بڑا گناہ میں لگا ہوا تھا، دوزخ کا فیصلہ ہو رہا تھا، لیکن جو اللہ والا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا اور کہا اے اللہ میں نے اس کفن چور کا ہاتھ پکڑا ہے، اے اللہ اب تو قبول ہو گیا، اے اللہ میرے ہاتھ کی لاج رکھ لے آپ. اللہ نے فرمایا جاؤ جنت میں لے جاؤ اس کو. یہ اللہ والوں کا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں مجدد رحمت اللہ علیہ کہ جب میرے پاس کوئی آتا ہے اور بیعت ہونے کا کہتا ہے تو میں اس کو اس لیے بیعت کر دیتا ہوں کہ اگر میرا کام بن گیا تو میں اپنے ساتھ اس کو جنت میں لے جاؤں گا، اور اگر اس کا کام بن گیا تو وہ مجھے جنت میں لے کر چلا جائے گا. تو یہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق یہ معمولی نعمت نہیں ہے، چاہے 20 سال نہیں 50 سال ہو جائیں، گناہ نہیں چھوٹ رہے، اللہ والے نہیں ہو پا رہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب مناسبت ہے، محبت ہے، مناسبت کا تعلق ہے، تب تعلق کو مضبوط رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کشتی پار کرا دیں گے. یہ ہے کہ اگر اللہ والوں کا تعلق نہیں ہوگا اللہ والا تو راستہ بڑا مشکل لگے گا، جگہ جگہ پریشانی آئیں گی. اسی کو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ ساری زندگی کتنے ہی پاپڑ بیلے مگر پاپڑ کھانے کو نہیں ملے گا، مشقت مفت میں رہے گی لیکن صاحب نسبت نہیں ہو سکے گا، اللہ کا راستہ طے نہیں ہوگا. بعض لوگوں کی قسمت میں اللہ والوں سے بغض و عناد اور ان کی تحقیر کے سبب پاپڑ لکھنا تو لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. بعض لوگوں کی قسمت میں اللہ والوں سے بغض و عناد اور ان کی تحقیر کے سبب پاپڑ بیلنا تو لکھا ہوتا ہے، یعنی محنت عبادت خوب کرتے ہیں لیکن ان کو پاپڑ کھانا نصیب نہیں ہوتا، ساری زندگی اللہ کی محبت سے آگاہ نہیں ہوتے اور ناکامی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں. اللہ والوں سے بغض و عناد رکھنا، جمعرات کو بھی عرض کیا تھا جب یہ معاملات عام مسلمان سے کرنا، کسی کے لیے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، کینہ رکھنا عام مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے جائے اللہ والوں کے ساتھ اور ان کے غلاموں کے ساتھ بغض رکھنا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت والا نے لکھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، عالم تھے، ایسے عربی دان تھے کہ حضرت ایسی عربی ان کو آتی تھی کہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ختم ہوتا تھا تب وہ حضرت والا تھانوی کو وہ تقریر دکھاتے تھے کہ حضرت آپ کا بیان ختم ہوا اور یہ تقریر عربی میں تیار ہے. اور حضرت تھانوی کی تقریر آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ کی نہیں ہوتی تھی، تین تین گھنٹے، ڈھائی ڈھائی گھنٹوں کی تقریر ہوتی تھی. ایک مرتبہ حضرت تھانوی کے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا حضرت کچھ تنخواہ بڑھا دیجئے. حضرت نے فرمایا ابھی کچھ مشکلات ہیں، ابھی آپ رک جائیے، اب اگر آپ کو تنخواہ بڑھانی ہے تو طریقہ کیا ہے، کچھ دنوں کے بعد محبت سے الگ ہو جائیں. لیکن ان صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی غیبتیں کرنا شروع کر دیں، بدگمانیاں کرنا شروع کر دیں، برے بھلے جملے کہنا شروع کر دیے کہ خود کے پاس اتنا مال ہے اور ہماری تنخواہ نہیں بڑھا پاتے. اتنا ستایا، اتنا ستایا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت تھانوی کو ایک رسالہ لکھنا پڑا، موذی مرید، تکلیف دینے والا مرید، ایزا دینے والا مرید. فرمایا اس آدمی کا کوڑ کی حالت میں انتقال ہوا، کوڑ کی حالت میں. حضرت والا نے فرمایا کوڑ عام طور پر کسی بدعا کا نتیجہ ہوتا ہے، عام طور پر، ہمیشہ نہیں. ایسا نہ ہم کسی کو دیکھیں وہ اس بیچارے بیماری میں مبتلا ہے، ہم کہیں نعوذ باللہ ضرور تجھے کسی کی بدعا لگی ہوگی. عام طور پر یہ بیماری بدعا کی وجہ سے لگتی ہے، شیخ کا دل دکھا دیا. ساتھ رہتے ہیں لیکن ساتھ نہیں ہے، جسم کے ساتھ تو ہیں لیکن دل ساتھ نہیں ہے. دل میں بغض بھرا ہوا ہے، فائدہ ہو گئی نہیں. دل میں بغض بھرا ہوا ہے، چگلیاں کر لیں، جاسوسیوں میں لگے ہوئے، فائدہ نہیں ہوگا، ساری زندگی گزر جائے گا. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں. فرعون کو دیکھیے کتنا ستایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، لیکن حضرت والا نے فرمایا کبھی سر میں درد نہیں ہوا. ڈھیل ڈھیل دی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو ڈھیل ملتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم خوش. حضرت مولانا الیاس صاحب، بانی تبلیغ کے جماعت، ساری دنیا میں جن کا ڈنکا پٹا ہوا ہے، ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے، 20-20 لاکھ 25-25 لاکھ لوگ اجتماع میں ہوتے ہیں، کتنا کام. لیکن جب حضرت کے زمانے میں ہی فتوحات نصیب ہونا شروع ہو گئی تھی، بہت بیمار تھے. حضرت مفتی اعظم پاکستان، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے آئے، جب پتا چلا تو کہا حضرت مفتی صاحب دو باتوں کی بڑی پریشانی ہے، دو باتوں کی بڑی پریشانی ہے. فرمایا بتلائیے. فرمایا پہلی پریشانی مجھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت سے اتنا کام لے رہے ہیں، بنیاد میں نے ڈالی ہے اور آج یہ کام پھیل رہا ہے، تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ اتنا کام اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا، ایک دفعہ رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، چہل کمرے میں چہل رہے تھے یا کروٹیں بدل رہے تھے، بہت دب جب دیر ہو گئی اسی طرح، تو اہلیہ نے پوچھا کہ سرتاج معاملہ کیا ہے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے. فرمایا اگر تجھے بتا دیا تو جاگنے والے دو ہو جائیں گے. یعنی امت کا جو غم تھا کہ امت کہاں جا رہی ہے. حضرت والد صاحب احمد برکات تم سے کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ راتوں کو نیند نہیں آتی، یہ اللہ لوگوں کے حالات کی وجہ سے، کسی کا شوہر ستا رہا ہے، کہیں بیوی ستا رہی ہے، کہیں اولاد والدین، عجیب عجیب معاملات، کہیں یہ اللہ والوں کو امت کا غم ہوتا ہے. تو کہا رات کو نیند نہیں آ رہی تجھے بتاؤں گا تو جاگنے والے دو ہو جائیں گے، کہ امت کا ایسا غم. تو فرمایا حضرت ایسے اللہ والے، لیکن کہا کہ حضرت مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈھیل تو نہیں دی ہوئی ہے کہ چلو کام بڑھاتے رہو اچانک پکڑ کریں گے، جتنے جالی پھیلے ہوئے ہیں، شروع میں جیسا کہ عرض کیا ان کے لاکھوں میں مرید ہیں، کیا یہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ شرک بدعات گناہ صریح قرآن پاک کی آیتوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن ڈھیل دی جا رہی ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے۔ کفاروں کو دیکھیے، جتنا جو ظالم ہے اس کو اتنی ڈھیل ملی جا رہی ہے، تاکہ دنیا امتحان تو رہے۔ اگر جو ظالم ہیں مسلمانوں کو مارتے ہیں ستاتے ہیں، ان کو پہلے دن ہی ایسا آنکھوں میں تھپڑ لگے کہ دونوں آنکھیں باہر آ جائیں، کوئی گناہ کرے گا؟ کوئی کسی کو ستائے گا؟ یہ ڈھیل تو کاذب کے ڈھیل تو نہیں ہے۔ کا دوسری بات، حضرت اس جماعت میں علماء کی اور مفتیان کرام کی، علماء مشائخ کی کمی ہے، یہ دو پریشانیاں مجھے بہت ہیں۔ حضرت والا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا پہلی بات کو جواب تو یہ ہے کہ آپ کو ڈھیل نہیں ہے، یہ ڈھیل نہیں ہے، دلیل قرآن پاک کی ہے کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ان کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا جس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ مجھے ڈھیل مل رہی ہے، چونکہ آپ ڈر رہے ہیں تو یہ دلیل آپ کو ڈھیل نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اچھا یہ واقعہ حضرت والا کو کس نے سنایا؟ حضرت مفتی شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے، یعنی حضرت والا میں اور اصل مفتی شفیع صاحب میں صرف ایک راوی ہے، حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم۔ تو فرمایا حضرت اس کا کوئی میرے پاس حل نہیں ہے کہ علماء جماعت میں نہیں ہے، کم ہیں، ہیں بہت ہیں مفتیان کرام علماء، لیکن کم ہیں۔ تو فرمایا میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ ستاتے ہیں مشائخ کو، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، چلو چلو کوئی مسئلہ نہیں، اڑاؤ جتنا تنگ کرنا ہے ہمارے پیارے حضرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے میں ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ، جو بڑا ستاتا تھا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آیا ہے، کیا کہتا تھا؟ میں یکتا ہوں اور یکتا کا بیٹا ہوں، وحید ابن وحید۔ کتنا مال تھا؟ مفسر عظیم حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے لے کر طائف تک اس ولید بن مغیرہ کے باغات ہوتے تھے، اتنا اور ہر پھل اس کے پاس ہوتا تھا، بہت زیادہ مالدار تھا، لیکن ڈھیل ملی ہوئی ہے، اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ آج بھی جو بزرگوں کو اللہ والوں کو ستاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اچانک ہوتی ہے، اچانک اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں، کیسی پکڑ کرتے ہیں؟ ان کے اپنے لوگ ان کو ستانے لگ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کے ساتھ جو تعلق ہے، حضرت والا فرماتے تھے کہ بادشاہ کے ساتھ رہنا آسان ہے، اللہ والوں کے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ کیوں کہ بادشاہ کو اگر ستاؤ گے زیادہ سے زیادہ سزائیں موت دے دے گا، بس اور کیا ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ والوں کو اگر ستایا تو بعض مرتبہ اللہ میری پہلے ہم سب کی حفاظت فرمائے، سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مفتی ہوں، عالم ہوں، منطق کا استاد ہوں، اعتراض کرنا مجھے خوب آتا ہے، لیکن مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنے کسی استاد پر، کسی شیخ پر، کسی بزرگ پر کبھی کوئی اعتراض کیا ہو۔ اگر دل میں کوئی پریشانی آ گئی، ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ شیخ کا جو عاشق ہو، جس کے پاس علم ہو، سچا ہو، اس کے پاس جا کر کہو کہ وہ بھی اس شرط پر کہ یقین ہو کہ یہ مجھے پریشان نہیں کرے گا، ایسوں کے پاس یا کسی اللہ والے مفتی کے پاس جانا چاہیے، بہت اللہ سے مانگ کر، بہت مانگ کر جانا چاہیے، بہت ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ راستہ جتنا آسان ہے اتنا مشکل بھی ہے، اللہ تعالی مانگتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ، حضرت والے صاحب میں جب آئے شیخ کے پاس، اے اللہ یا سبوح ہو، یا قدوس ہو، یا غفور ہو، یا ودود ہو، پڑھ کر کہ اے اللہ میری ذات سے میرے شیخ کو ذرا تکلیف نہ پہنچے، میری ذات سے میرے شیخ کو ذرا تکلیف نہ پہنچے۔ بار بار وہ آیت پڑھتا ہوں کہ حضور کے سامنے آواز پست رکھنی ہے۔ دیکھیے، آواز کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن تمہارے غیر اختیاری طور پر بھی میرے محبوب کو تم سے تکلیف نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، کچھ صحابہ نے ایک دوائی، میں مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایک دوائی پلا دی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط فرماتے تھے، لیکن صحابہ نے محبت میں پلا دی۔ جب حضور کو پتا چلا تو فرمایا جس نے مجھے وہ دوا پلائی ہے ان سب کو وہ دوا پلائی جائے، جس نے مجھے دوا پلائی ہے ان سب کو وہ دوا پلائی جائے۔ تو یہ معاملات آسان نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت والا کیا فرما رہے ہیں، بعض لوگوں کی قسمت میں اللہ والوں سے بغض و عناد اور ان کی تحقیر، یعنی ان کو حقیر سمجھنا۔ ان کی تحقیر کے سبب. پاپڑ بیلنا تو لکھا ہوتا ہے یعنی محنت عبادت خوب کرتے ہیں لیکن ان کو پاپڑ کھانا نصیب نہیں ہوتا, ساری زندگی اللہ کی محبت سے آگاہ نہیں ہوتے اور ناکامی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں. کوئی اچھا خواب دیکھ لیا یا اس کے کچھ چیلے چاپڑے پیدا ہو گئے تو پھر کبر کی سرخ پاپڑی شیطان اس کو کھلا دیتا ہے. لہذا حضرت نے فرمایا بہت بڑی چیز کی طرف اللہ نے میرا ذہن منتقل فرمایا کہ عام بے وقوف اور حمقا اور بعض خشک ملا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کا کلام ایسے ہی تصوف کی باتیں ہوتی ہیں, حقیقت میں اہل ظاہر سمجھتے نہیں ہیں. یہ حضرات خوش کہتے ہیں اور قرآن و حدیث ہی سے کہتے ہیں, یہ حضرات جو کچھ کہتے ہیں قرآن و حدیث ہی سے کہتے ہیں مگر عوام کی نظریں وہاں تک نہیں پہنچتی ہیں. مگر عوام, ایک صاحب تھے جب مدرسے میں بالکل پہلا سال تھا جس کو اب اسکول کے اعتبار سے سمجھے ون سے پہلے کے جی مونٹیسری وغیرہ, ہمارے یہاں اس کا نام متوسطہ ہے یعنی اولا سے پہلے, دورے کا طالب علم. اور کہا یہ جو تم نے اونچی ٹوپی پہننی ہے نا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. جی اب میں اعدادیہ کا بچہ اس عالم سے کیا بات کروں. میں نے کہا اچھا, کہنے لگا حضرت والا کے بارے میں نے کچھ نہیں کہا. ایک صاحب کا نام لیا کہ دیکھو ان کو دیکھو یہ بیٹھی ہوئی ٹوپی پہنتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیٹھی ہوئی ٹوپی پہنتے تھے, یہ کہاں تم لوگوں نے اٹھی ہوئی ٹوپی ثابت کر دی ہے. یہ بعض حدیث پڑھ لی, موقع مل گیا, لو ہمیں موقع مل گیا, چلو نشتر چلاؤ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحم دامت برکات, تم اس وقت موقع مل گیا. تو حضرت والے سلمان, بعض لوگ چھپ کے وار کرتے ہیں وہ تو اللہ والے ہیں لیکن دیکھو حدیث شریف میں تو یہ لکھا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے رحم کرم نہ ہوتا تو باتوں میں آ جاتا. ہاں بھائی حدیث شریف دکھا دیے, نعوذ باللہ ہمارے حضرت والا تو غلط کر رہے ہیں. لیکن محبت جس کو کہتے ہیں محبت ہونی چاہیے اپنے شیخ سے. میں نہیں کہتا مجھے کوئی محبت, ہمیں کیا محبت کرنے آتی ہے, لیکن جن سے محبت ہے ان کی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اولاد بنایا تو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا, دل میں کوئی بات نہیں آئی. پر سلسلہ چلتا رہا. آخر جب ایسی عمر آئی اتنا اللہ نے حضرت والا کی دعاؤں سے اتنا علم آیا, بھائی تحقیق تو کریں جو پریشان کی ہم کو جواب تو دیں. سب چیزیں سامنے اللہ کا شکر ہے آ گئی. علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں, حضور صلی اللہ حضرت والد صاحب نے تفصیل بیان کی ہے اس کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین ٹوپیاں ہوتی تھیں, تین قسم کی ٹوپیاں ہوتی تھیں. نمبر ایک چپکی ہوئی, بالکل سر سے لگی ہوئی, جیسے ہمارے یہاں دیکھیں بہت سے لوگ اس طرح بھی پہنتے ہیں, بالکل چپکی ہوئی ٹوپی. اور ان صاحب کو یہی حدیث مل گئی اور اب دوسروں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا. دوسری ٹوپی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی, ایسی ہوتی تھی جو کان تک ہوتی تھی, کان تک. اور تیسری ٹوپی ہوتی تھی اٹھی ہوئی, اونچی ٹوپی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات میں فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ, ہمارے زمانے کے مشائخ اونچی ٹوپی پہنتے ہیں. آگے آئیے, ابو داؤد شریف کی حدیث, ایک ہوتا ہے حدیث ایک ہوتا ہے کتاب میں ایک بات, حدیث نہیں ہے. ایک محدث غالب شریک نامی محدث فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں محدث کو دیکھا کہ ان کی ٹوپی اتنی اونچی ہوتی تھی جب کبھی ان کو نماز پڑھنی ہوتی تھی تو کبھی کبھار وہ ٹوپی جو ساتھ میں رکھتے تھے کبھی پہنتے تھے تو وہ ٹوپی بطور سترے کے اپنے آگے رکھ دیتے تھے. بطور سترا یعنی جب نمازی ہمارے آگے سے نہ گزرتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہمارے یہ رکھے رہتے ہیں یا کبھی یہ آگے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ کوئی نمازی آگے سے گزرے گناہ نہ ہو, ان کو سترا کہتے ہیں. اب وہ کتنا ہونا چاہیے, ایک نیزا دیکھیے منا اٹھیے بتائیے. اب ہماری نظریں یہ ہے شیخ سے محبت نہ ہونا, بس ایک بات مل گئی اس کو پکڑ لیا. یہ سب لوگ بچے تھے, باقاعدہ صحابہ کا فرمایا حضور کا دونوں عمل تھا. پھر جب کوئی بڑے حضور کے پاس آتے تھے تو حضور اونچی ٹوپی بھی پہن لیتے تھے. جب محبت نہیں ہے تو اس کو برائیاں ہی نظر آئیں گی, وہ جان بوجھ کر وہ دلائل تلاش کرے گا جو جس کے ہم خلاف ہیں ان کے خلاف ہمیں دلائل مل جائیں گے. ہمارے استاد نے فرمایا کہ جتنے باطل ہیں ان کے دلائل قرآن و حدیث سے ہوتے تھے, جتنے باطل ہیں ان کے دلائل بھی قرآن و حدیث سے ہوتے تھے لیکن وہ ان کی تاویلیں کر کے اپنے مطلب کے انداز سے بیان کرتے تھے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے یا بہت کتنے جملے 73 72 فرقے ہوں گے, سب جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ و صحابی, وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے ایک فرقہ, یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پر ہوں گے. ہمارے استاد نے فرمایا مشکا شریف پڑھاتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میرے جنت میں وہ لوگ جائیں گے, وہ فرقہ جائے گا جو قرآن و حدیث پہ عمل کرے گا, نہیں فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ بعد میں کچھ گمراہ لوگ آئیں گے, وہ ایک آدھ حدیثوں کو لے کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے دیکھو ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں, نہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ مصر ستاروں کے ہیں, بے ایم ابتدئی تم احتدئی تم, ان 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی تم پیروی کر لو گے جنت میں چلے جاؤ گے. دیکھیے قرآن والا باتیں کر دی کہ دیکھیں آپ کے یہاں غلط ہو رہا ہے, نہیں سب چیزیں سامنے ہونی چاہیے, جس کی مرضی ہے بیٹھی ویڈیو بھی پہنے, ہمارے یہاں کوئی کچھ نہیں کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا, جس کی مرضی ہے اونچی ٹوپی پہنے, جس کی ٹوپی مرضی ہے کوئی اور ٹوپی پہن کے آ جائے. کہ بعض لوگ کہتے ہیں آپ کے یہاں فرض واجب سمجھا جاتا ہے, میں نام نہیں لوں گا, حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے ایک مرید ہیں بہت خاص, والد صاحب نے ان کو مجاز صحبت بھی بنا دیا, کتنے عرصے تک وہ خانقاہی ٹوپی نہیں پہنتے تھے اور خانقاہی ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تھی, اس وقت والد صاحب نے ان کو مجاز صحبت بنایا. اگر ہمارے یہاں خانقاہی ٹوپی لازمی ہوتی, اس کو فرض واجب کا درجہ دیا جاتا, تو کیا والد صاحب ایسے آدمی کو مجاز صحبت بنا سکتے ہیں جو فرض واجب نہ کرتا ہو؟ ظاہری طور پر معلوم ہوا ہم اس کو یہ عملی نمونہ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں عملی نمونہ کر کے دکھاؤ, یہ عملی نمونہ ہے ہمارے سامنے, ہم نمونے کے طور پر دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا سیمپل ہے جن کو جو جگہ جگہ اس شہر میں جب بہت کم محنت کر رہے ہیں, بہت محنت کر رہے ہیں, کئی میں تو اشارہ دوں گا تو اشارہ ہو جائے گا, کئی جگہ پر وہ محنتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہاں پر, لیکن اس بار جب وہ کچھ وقت پہلے آئے تھے تو ان کو پہنے آؤ تو کچھ بھی نہیں کہتے, حتیٰ کہ حضرت والد صاحب نے فرمایا میں اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہتا, حافظ فرقان کو مرضی کوئی بھی ٹوپی پہنے, اگر یہ فرض واجب ہوتی تو اپنے بیٹے کو کیوں نہیں کہتے بتائیے؟ تو میرے ہم فرض واجب نہیں سمجھتے, ہم صرف اپنے شیخ کی نشانی سمجھتے ہیں. جہاں جا کر دیکھیے کہا جاتا ہے اچھا حکیم اختر صاحب سے آپ کا تعلق ہے, نہ ہم اس کو فرض سمجھتے ہیں, نہ اس کو واجب سمجھتے ہیں, نہ اس کو سنت موقع سمجھتے ہیں, ہم اپنے شیخ کی نقل کرتے ہیں, اور یہی میرے والد صاحب کی ترجمانی ہے انشاءاللہ, کہ حتیٰ کہ اگر یہ فرض واجب ہوتا تو جو آتے ہیں بیت ہوتے ہیں ان کو امامے بھی بہنے ہوتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں امامہ اتروا دیتے ہیں, حضرت والد صاحب نے فرمایا میں نے آج تک کسی کا امامہ نہیں اتروایا, ہاں امرت کا امامہ اتروایا ہے کیونکہ میرے شیخ نے امرت کا امامہ اتروایا ہے. تو اگر یہ چیزیں فرض ہوتی تو حضرت والد صاحب فرماتا ہم سے بیعت ہونا ہے, آپ نے تو دوسری ٹوپی پہنی ہوئی ہے, وہ ٹوپی اتاریے, یہ والی ٹوپی پہنی ہے پھر میں آپ کو بیعت کروں گا, تبھی بھی ایسا کوئی ثابت نہیں کر سکتا ایسا ہے. تو میرے اب بار بار کیوں پہنی جاتی ہے؟ شیخ کی نشانی ہے, شیخ کی نشانی ہے. جب ایک کمپنی اپنے کمپنی کے ملازمین کا یونیفارم مقرر کر سکتی ہے, جب ایک فوج اپنے فوجیوں کی وردی مقرر کر سکتی ہے کہ اس گریڈ کا آدمی یہ کپڑے پہنے گا, تو کیا ہم اللہ والے کو خوش کرنے کے لیے ان جیسا لباس پہن لیا تو کون سا گناہ ہو گیا؟ پھر من تشبہ بقومی فہو منہم, کہاں ہیں جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. ہم اپنے شیخ کی نقل کرتے ہیں, ہم اپنے شیخ کی نقل. حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فیصلہ جامع امدادیہ فیصلہ آباد کے شیخ الحدیث اشرف التوزیع مشکا شریف کی شرح جن نمبر 3 میں فرماتے ہیں کہ ٹوپی پہننا بھی سنت ہے, امامہ پہننا بھی سنت ہے. ٹوپی والے امامے والے کو برا بلا نہ کہیں, امامے والے ٹوپی والے کو برا بلا نہ کہیں. جب دونوں ہی سنت ادا کر رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے ایک دوسرے کو برا بلا کہنے کی؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات میں فرماتے ہیں کہ شریعت اسلام میں کوئی لباس متعین نہیں ہے, آپ ہر طریقے کا لباس پہن سکتے ہیں بشرطے کہ وہ کسی غیر قوم سے مشابہت نہ ہو, بشرطے کہ وہ کسی پین شرٹ ہے غیر قوم سے مشابہت ہیں, ستر نظر آتا ہے. اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے وہ مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھیے, لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے, کیا ضرورت ہے کفاروں جیسا لباس پہننے کی؟ یا منع ہے تو اس لیے ٹوپی ہے, ہر قسم کی ٹوپی پہنی جا سکتی ہے, لیکن بعد میں کچھ علماء کو فرماتے ہیں سرخ ٹوپی مت پہنو, خالص سرخ رنگ کی منع کیا جاتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کالی رنگ کی ٹوپی نہ پہنو کہ دور سے پتا ہی نہیں چلے گا ٹوپی پہنی ہوئی ہے نہیں پہنی ہوئی ہے. اب میں جو ٹوپی پہننی میں اپنے طلبا سے کہتا ہوں بھائی ہم آپ کو یہ نہیں کہتا یہ ٹوپی پہنو, میں آپ سے کہتا ہوں سفید ٹوپی پہنو. طلبا کا لباس سفید ہے, چاہے جالی والی پہننی ہے جالی والی پہنو, گتے والی پہننی ہے وہ پہنو, یہ پہننی ہے یہ پہنو, جو آپ کی مرضی ہے پہنے. لیکن صلحاء کا لباس یہ ہے اور ٹوپیوں میں گناہ نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کرتے ہیں. اگر ایسا ہی ہوتا تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ کیا تم لوگ روزانہ یہی ٹوپی پہنتے ہو, کبھی کبھار دوسری ٹوپی بھی پہن لیا کرو. لوگ اس کو واجب سمجھنے لگیں گے, لوگ اس کو فرض سمجھنے لگیں گے. لیکن 1992 سے تعلق ہوا, 2000 تک تو حضرت والا کی الحمدللہ صحت تھی. 8 سالوں میں کبھی بھی حضرت والا نے نہیں فرمایا کہ بھائی کبھی کبھار دوسری ٹوپی پہن لیا کرو. پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے آخری 6 مہینے یا 7 مہینے ایسے تھے جس میں حضرت والا بہت کم بولتے تھے. لیکن اس سے پہلے تو حضرت والا نے بیماری میں 1-1 گھنٹے کے واز کیے ہیں. تو کیا حضرت والا یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ بھائی کبھی کبھار دوسری ٹوپی بھی پہن لیا کرو, ورنہ لوگ سمجھیں گے تم اس کو فرض سمجھتے ہو. زبان سے ایک آدمی کہہ رہا ہے تو کیا اس کو اتنا پریشان کرنے کی ضرورت ہے؟ حضرت والا ہاں کوئی فرض سمجھنے لگے تو بدعت ہو جائے گا. کوئی یہ کہے کہ اس ٹوپی کے بغیر تمہیں اللہ کی نسبت مل ہی نہیں سکتی ہے, اب اس نے بدعت کا کام کر دیا, شریعت کے خلاف کام کر دیا. ہم نہ اس کو فرض سمجھتے ہیں نہ واجب سمجھتے ہیں, اپنے بزرگوں کی نقل کرتے ہیں. حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی دیکھا اسی ٹوپی میں دیکھا. بزرگوں کی نشانی ہے. تو بھائی مضمون پورا کر کے ختم کرتا ہوں. بعض خوش ملا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کا کلام ایسے ہی تصوف کی باتیں ہوتی ہیں, حقیقت میں اہل ظاہر سمجھتے نہیں ہیں. یہ حضرات جو کچھ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے ہی کہتے ہیں مگر عوام کی نظریں وہاں تک نہیں پہنچی ہیں. پورا تفصیلی مضمون نظر والے صاحب نے فتاوی کی روشنی میں پڑھا تھا 4-5 مہینے پہلے. فرمایا یہ دو طبقے جو ہیں, طبقہ انبیاء کرام علیہ السلام اور طبقہ اولیاء اللہ, ان کی عظمت کو سمجھو. کہیں ان کو بس ایسے ہی تذکرہ نہ کر دینا یا سے تعریف کر دی کہ سبحان اللہ صاحب بہت بزرگ آدمی ہیں. خالی تعریف اولیاء اللہ اور خالی سبحان اللہ سے تمہارا راستہ طے نہیں ہوگا, ان کو رفیق بنانے سے راستہ طے ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا 70 جواب ہوں, 70 جواب دو, لیکن اپنی طرف سے بدگمانی کبھی نہیں کرنا. کبھی حضرت والد صاحب نے کیوں فرمایا یہ باتیں؟ تاکہ کسی کے ذہن میں کبھی یہ نہ آ جائے کہ ہم اس ٹوپی کو واجب سمجھتے ہیں, ضروری سمجھتے ہیں. اسی لیے اتنی تفصیل بیان کی حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے. اور آج ایک ایسی بات آ گئی جو اس پر عرض کر دیا کہ ہم اس کو اسی طرح, یہ کپڑا ہے یہ اس طریقے سے کپڑا, حتیٰ کہ ایک صاحب نے ایک جگہ کپڑا سلوایا دوسری جگہ پر, تو ان صاحب پہ درزی کا فون آیا کہ بھائی مجھے کپڑا دو, آپ کا کپڑا لگاؤ تھا, بہت کچھ لوگوں نے کہا ہمیں ایسا کپڑا بنا کر دو, اب مجھے دوبارہ مجھے کپڑا بھجواؤ تو میں بنا کر دوں. تو اس کو بھی ہم فرض نہیں سمجھتے, واجب نہیں سمجھتے, لازم نہیں سمجھتے. جس کی مرضی ہے پہنے, جس کی مرضی ہے نہیں پہنے. اصل تو یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرائیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.